کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں,
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. 1444 ہجری کے رمضان المبارک کی آج 29ویں رات ہے. مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 9 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 29. مجھ پر درود پاک پڑھو, اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ, آپ سوالات کیجئے, ہو سکا تو انشاءاللہ اس کا جواب پیش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, اگر میری غلطی ہوئی تو انشاءاللہ بھول قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں.
مدنی چینل کے ناظرین, عقل کی کئی دلیلیں یہ انسان کو اللہ تعالی کی بارگاہ سے چھڑا نہیں سکتی. عقل کی کئی دلیلیں انسان کو اس کے گناہ کے وبال اور عذاب سے بچا نہیں سکتی, لیکن ندامت کا ایک آنسو اس کی زندگی بھر کے گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ اور زیزن اور سبب بن سکتا ہے. لیکن دعا میں شرمندگی اور ندامت سے بہایا ہوا ایک آنسو بندے کی ساری زندگی کے گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے. کہا جاتا ہے عذرِ گناہ بدتر از گناہ. امیر السنت, آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ندامت کا ایک آنسو انسان کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے؟
اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے. حدیث پاک میں الندم توبہ, شرمندگی توبہ ہے, یہاں تو آنسو کا بھی تذکرہ نہیں ہے. اصل شرمندگی ہے, صرف آنسو بہے اور پتہ بھی نہ ہو, شرمندگی نہ ہو, جذبات تاثر سے بعض اوقات آنسو بہ جاتے ہیں. صحیح معنوں میں شرمندگی ہو, آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ذہن ہو, اس طرح اگر کوئی بندہ توبہ کرے تو وہ توبہ اس کی قبول ہوتی ہے, اگرچہ اس کے آنسو نہ بہیں. اور اگر اس کے ساتھ آنسو بھی بہتے ہیں تو سونے پہ سہاگا, آنسو بہانے کے اپنے فضائل ہیں. جیسے کہ الحاکم متکاثر حتی زرتم المقادر, قرآنی صورت ہے, ایک بار پڑھیں تو ہزار آیتوں کا ثواب ملتا ہے اس میں. اور اس میں قبر کا اور جہنم کا ہولناک تذکرہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں سورۃ تکاثر سناؤں گا, جو روئے گا اس کے لیے جنت ہے. تو کچھ صحابہ کرام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کی تو کچھ روئے تو کچھ نہ روئے, عرض کیا کہ ہم نہیں روئے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ میں سورۃ تکاثر پھر پڑھتا ہوں, جس سے ہو سکے وہ روئے اس کے لیے جنت, اور جو رو نہ سکے وہ رونے والوں جیسی صورت بنا لے. تو یوں مطلب یعنی کہ رونے کے اپنے فضائل ہیں, اور رونا نہ آتا ہو تو رونے والوں جیسی صورت بھی اگر بناتا ہے، اس سارے کام میں ہونا اخلاص چاہیے، لوگوں کے لیے دکھانا واہ واہ چاہنا یہ نہ ہونا چاہیے. تو اللہ کے لیے اگر ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس سے بڑی سعادت کیا ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس مومن کی آنکھوں سے اللہ پاک کے خوف سے آنسو نکلتے ہیں اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے کو پہنچیں تو اللہ پاک اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے. ایک بزرگ تو جب یہ خوف خدا سے روتے تھے تو اپنے آنسو جہاں تک ہو سکتا تھا پھیر لیتے تھے، لگا لیتے تھے. کہ میں نے سنا ہے کہ جہاں جہاں خوف خدا سے بہنے والا آنسو لگتا ہے جہنم کی آگ وہاں نہیں چھوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور یہ بتائیں کہ خواہشات کسے کہتے ہیں، ان کے کیا کیا نقصانات ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکے؟ جزاک اللہ خیرا.
خواہشات یہ خواہش کی جمع ہے، خواہشات اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں. جیسے ہم سب کو حج کی خواہش ہے تو یہ اچھی خواہش ہے، مدینہ پاک کی حاضری کی خواہش ہے تو یہ اچھی خواہش ہے، اور بغداد شریف کی حاضری کی خواہش، کربلا محلہ کی حاضری کی خواہش، اچھی اچھی خواہشیں تو بہت ساری ہیں. جنت البقیع پانے کی خواہش ہے، جنت الفردوس میں آقا کے پڑوس کی تمنا خواہش، یہ بھی الحمدللہ ہے. تو یہ اچھی اچھی خواہشات جو ہیں یہ تو اچھی تمنائیں، اچھی خواہشات، یہ تو ظاہر ہے کہ بہت بڑی سعادت ہے. اور بری خواہشات بھی ہوتی ہیں، اور یہ بری خواہشات شاید اتنی بتانے کی حاجت تو نہیں ہے، گناہ کرنے کی خواہشات تو یہ شیطان اور نفس دل میں ڈالتے رہتے ہیں کہ یوں کر لو یوں کر لو، آخر کار وہ قتل و غارت گری بھی شیطان کروا ہی دیتا ہے، اس کو مار ڈالوں بس، یہ خواہش ہی ہوئی نا، مار ڈالا، اس کی دولت چھین لوں، چھین لی، خواہش ہوئی پہلے پھر چھین لی. یہ گناہ تو یوں خواہشات میں گناہ بھی بہت ہو رہے ہیں، خواہشات کے ذریعے ثوابات بھی ہو رہے ہیں. میری خواہش ہے میں مسجد بناؤں، میرے مرحوم والد صاحب کے نام پر میں مسجد بناؤں، میری مرحومہ امی جان کے نام پر مسجد بناؤں، یہ خواہشیں اچھی اچھی خواہشیں بھی بہت سو ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے سب کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی اور اتنے اسباب نہیں ہوتے کہ وہ مسجد بنا سکے. لیکن سب کو یہ خواہش ہوتی بھی نہیں ہے، ماحول کی بات ہے، دینی ماحول میں جو ہوتے ہیں تو ان کے دل میں ہو سکتا ہے یہ خواہش نہیں تھی تو اب ہوئی ہوگی. جس کی ماں باپ فوت ہوئے ہوں گے، ماں باپ سے کس کو محبت نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ اس کو ثواب پہنچے تو صدقہ جاریہ ہو جائے. ایک جامعۃ المدینہ میں اپنی امی جان کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے بنا لوں، ابو جان کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے بنا لوں، مدرسۃ المدینہ بنا لوں، قرآن پڑھا جاتا رہے، مسجد بنا دوں. تو اس طرح مطلب یہ اچھی اچھی خواہشات کرنا، یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر نیت ہے سچی سچی تو یہ بھی ثواب کا کام ہے.
امیر سنت نے جیسے ابھی یہ فرمایا کہ مسجد اپنے والدین کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے، تو ہمارا یہی ہوتا ہے کہ والدین دنیا سے چلے جائیں تو مسجد بنائیں گے، لیکن حضور درخواست یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد وہ بھی ہے کہ جو والدین کے دنیا سے جانے کے بعد تو مسجد بنانے کا ان کا ذہن ہوتا ہے، لیکن یہ خود جیتے جی اپنے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے مسجد نہیں بنا رہے ہوتے، ان کی بھی شاید یہی خواہش ہوتی ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میری اولاد میرے نام پر مسجد بنا دے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے. یہ اولاد پر چھوڑتے ہیں، اب اولاد بنائے نہ بنائے یہ تو بات کی بات ہے، لیکن جب اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ جب یہ امید رکھتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد میرے نام پر مسجد بنائے یا کوئی ترکیب دے تو مسجد بنائے، تو اپنے جیتے جی اپنے لیے اور اپنے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے اور اپنی فیملی کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے بندہ کیوں نہ مسجد بنا لے.
سبحان اللہ. مال سے محبت اپنی تو ہے سمجھے، اولاد سے تمنا کہ یہ مولا کی محبت کرے، ساری زندگی مال کی محبت میں بسر کر دی، بڑھاپے میں بھی مال کی محبت ہے، مسجد نہیں بن رہی، اب یہ جوان اولاد مسجد بنائے گی اور آپ کو ثواب پہنچے گا. واقعی یہ تو خواہش خام ہے، اس لیے یعنی وصیت لکھ دیں تو یعنی کہ 1/3 ایک تہائی مال میں وصیت اپنی لکھ کے جو بھی قانونی کاروائی کے ساتھ وہ لکھ کر آپ مطلب دے دیں کہ میرے بعد اس رقم سے مسجد بنا دینا یا مدرسہ بنا دینا، یہ مطلب ایسا کرنا چاہیے اسے. خاص کر جو مالدار ہوتے ہیں وہ آخر اولاد کے لیے پیسہ چھوڑنے کی واقعی ضرورت بھی بعض اوقات نہیں ہوتی, خود اولاد پہ کما رہی ہوتی ٹھیک ٹھاک, سارے پیسوں پہ قبضہ کرے گی, وہ جو قرضے ادھر ادھر بکھرے ہوئے وہ بھی وصول کر لے گی. آپ کے لیے کوئی مطلب اینٹ بھی نہیں رکھوائے گا مسجد میں, یہ مطلب بھول جائیں کہ جب خود کرنے کا ذہن نہیں ہے تو اولاد کیا کرے گی یار. خیر خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی اولاد کر لیتی ہے, لیکن جنرلی نہیں ہے اس طرف توجہ ہوتی نہیں ہے. تو اس لیے اپنے حال پر رحم کرتے ہوئے آپ کر لیں اور مسجد بنانے کی نیت کر لیں کہ جیتے جی جن کو اللہ پاک نے پیسہ دیا ہے, اربوں پتی لوگ اس وقت اللہ اگر سن رہے ہو, اربوں پتی لوگ ہوتے ہیں تو ایک آدھ مسجد 5-15 لاکھ کی 25 لاکھ کی بنانے میں کیا ہے یار. آپ چاہیں تو 15 کروڑ کی بنا سکتے ہیں, وہ مطلب چھوٹی بھی تو بن سکتی ہے کم خرچے کی بھی. مسجد بنانی چاہیے ہر ایک کو, جیتے جی ایک مسجد اپنے لیے بنا کے چھوڑ جانی چاہیے, قیامت تک اس کا ثواب صدقہ جاریہ ہے. ایک بار مسجد بن گئی نا, اب وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے. یہ ساتویں زمین سے نیچے سے لے کر عرش معلیٰ تک یہ ساری فضائیں یہ مسجد ہیں. چاہے کوئی اس کو بدل دے, کوئی روڈ بنا دے, پٹڑی بچھا دے ٹرین کی, کچھ بھی کر لے, ہے مسجد وہ جگہ, مسجد ختم نہیں ہوئی. اس نے اس کو توڑ پھوڑ کیا, غائب کر دیا, وہ اپنی آخرت بھگتے گا, لیکن کہ ہے مسجد, ایک مسجد. اور یہ بھی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات شریف میں, ساری مسجدیں جنت میں جائیں گی, میرے تیرے پلازے نہیں جائیں گے. یہ دیکھ لیں آپ, مسجدیں جنت میں جائیں گی. اس لیے ایک مسجد تو ہر ایک نیت کرنے میں کیا, میں بھی نیت کرتا ہوں
ماشاءاللہ,
ایک مسجد میں اللہ کرے کہ میں مجھے ایسی رقم آ جائے کہ میں اپنے جیتے جی ایک مسجد خالص, پوری مسجد, پلاٹ بھی میرا, تعمیرات بھی میری, سب میرا, اور میں ایک مسجد بنا دوں انشاءاللہ. اللہ صاحبان بھی نیتیں
کر, الحمدللہ میں نے بھی
نیت کرنا تو ثواب ہے نہر, آپ بھی کر لیں, کیمرہ مین بھی کر لیں. نیت دل سے ہوگی, نیت کا ثواب مل جائے گا, بھلے ہم نہیں بنا سکتے, واقعی اتنے پیسے اپنے پاس کہاں کے ہم ایک پوری مسجد بنا دیں, تو لیکن یہ کہ رب چاہے تو 12 مسجدیں ہم بنا لیں گے یار, وہ چاہے تو ہم کیا نہیں کر سکیں گے, سب وہ چاہے گا. ورنہ اربوں خربوں پتی ہوتے ہیں بےچارے, پیسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, مسجد میں ایک اینٹ بھی اس کی رقم سے نہیں رکھی جاتی. یہ ہوتا ہے نصیب اپنا اپنا, تو اچھی نیتیں کرتے رہے, ہر سال حج کروں گا, یہ بھی نیتیں کر لیں, ہر سال رمضان پورا احتکاب میں گزاروں گا. جو دل میں نیت بنتی ہے نا, تو سچی نیت ہوگی اس کا ثواب مل جائے گا. اپنی رقم کا اتنا پرسنٹ میں غریبوں پر خرچ کروں گا, ان کی مدد کروں گا, اتنے فیصد سادات کرام کی نظر کروں گا, اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے, مگر ہو دل میں نیت, ورنہ نیت کا ثواب نہیں ملے گا. قافلے میں ہر مہینے 3 دن سفر کروں گا, زندگی میں کم از کم ایک بار تو 12 مہینے دعوت اسلامی کے قافلے میں سفر کروں گا, اس طرح کی بھی نیتیں کی جا سکتی ہیں. جب تک جیوں گا نیک اعمال کا رسالہ پر کرتا رہوں گا, وہ عمل کرتے کرتے, یہ اچھی اچھی نیتیں ہیں سارے. یہ جو بھی میں بتا رہا ہوں, جو گناہ کا کام اس کو مائنس کر دیں, الحمدللہ کوئی بھی نہیں ہے گناہ کا کام, سارے ثواب کے کام بتائے میں نے. اس پہ عمل کی نیتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. امامہ باندھوں گا, داڑھی کبھی نہیں منڈاؤں گا, ایک مٹھی سے نہیں گھٹاؤں گا, ہمیشہ بس داڑھی اب تو میری قبر میں ساتھ جائے گی. تو اچھی اچھی نیتیں کرتے رہیں, زلفے رکھوں گا, زلفے بھی میری قبر میں جائیں گی. نہیں زلفے قبر میں ثواب تو جائے گا, یہ پوری زلفے نہ بھی جائیں, ہو سکتا ہے اپنے بقی کی طرف رخ ہے نا, جنت البقی کی طرف حج کریں گے, احرام اتروائیں گے تو یہ سر منڈوائیں گے. تو یوں پھر مدینہ شریف پہنچتے پہنچتے یہ کہ زلفے آ نہیں جائیں گی, تو یوں مطلب زلفوں کا ثواب وہ لے جاؤں گا جنت البقی میں, زلفے اگر نہ بھی لے جا سکا تو.
یعنی آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ ہم پہلے حج اور عمرہ کریں پھر مدینہ جائیں.
اپنی تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے مدینہ شریف کی حاضری بعد میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ السلام سے عرض ہے, کیا آپ کی آل پاک میں کوئی حافظ قرآن بھی ہے؟
الحمدللہ دو ہیں, میرے ایک پوتا حاجی ہلال رضا اور ایک پوتی حجہ اسما بھائی، انہوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی اور اسی ستائیسویں رات کو انہوں نے تکمیل کی مدینہ شریف میں. دعا فرمائیے میرے بچے جو ہیں حافظ قرآن بنے، اب حافظ قرآن رہیں بھی،
آمین،
اور عمل بھی کریں، باعمل عالم دین بنے، دعوت اسلامی کے مبلغ بنے. اللہ ان سے خوب دین کا، مسلک اہل سنت کا، مسلک اعلیٰ حضرت کا کام لے.
ہم آپ کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، بچوں کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، سب کو، آپ کے پورے خاندان کو مبارکباد دیتے ہیں. ماشاء اللہ،
الحمد للہ،
بچوں کا خاندان میں حافظ ہونا بہت بڑی سعادت،
الحمد للہ،
کیا بات ہے.
خیر مبارک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نفلی طواف میں ایک چکر لگانے سے طواف ہو جائے گا، کیا یہ درست ہے؟
غلط ہے. سات پھیرے ضروری ہے، طواف اسی میں پورا ہوگا. جب شروع کر دیا تو اب تو پورا کرنا واجب ہو گیا. ایک پھیرے کے بعد اگر اس نے ترک بھی کر دیا تو اب یہ کہ مزید چھ پھیرے اس کے ذمے ہیں، واجب جب ہی ادا ہوگا اب طواف، ورنہ تو گناہگار ہوگا نا ترک واجب کی وجہ سے.
بغیر وضو کے طواف ہو سکتا ہے؟
واجب ہے کہ وضو ہو، کپڑے پاک ہوں، طہارت واجب ہے.
طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو کیا وضو کرنا ضروری ہے؟
جہاں سے ٹوٹا وہاں سے چلا جائے، پھر واپس آ کر وہیں سے شروع کرے، چاہے وہ ادھورے پھیرے کو نئے سرے سے پورا پھیرا شروع کرے.
اگر تو چار پھیرے سے کم ہیں تو اختیار ہے کہ وہ شروع سے بھی کر سکتا ہے ابتدا، اور اگر چار کر لی ہیں تو پھر اس صورت میں لازم ہوگا کہ جتنے پھیرے چھوٹے ہیں وہیں سے کرے گا.
جیسے اچھا، ادھورا پھیرا بھی وہیں سے جہاں سے ٹوٹا ہے وہاں سے شروع کرے گا؟
نہیں، اس کا نہیں مسئلہ،
کیونکہ یہ تو بہت بڑی مشکل بات
جی ہے. اس میں یہ ہے کہ جو چکر ہیں اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں کہ چار کیے ہیں چار سے کم. اگر چار کر لیے ہیں تو اب تو لازم ہوگا کہ تین پھیرے مزید کرے گا، آپ دوبارہ شروع سے نہیں کر سکتا. اور اگر چار سے کم ہیں تو پھر اس صورت میں اسے دونوں اختیار ہیں کہ اسی پھیرے سے وہ شروع کرے یا پھر شروع سے بھی ابتدا کر سکتا ہے.
طواف کے بعد صحیح کرنا ضروری ہے؟
ہر طواف میں صحیح نہیں ہے، عمرے کا جیسے طواف ہے اس کے بعد صحیح ہے، اور طواف و زیارہ کے بعد صحیح ہے، لیکن یہ وہ حج کی صحیح اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے طواف و زیارہ سے. اگر کوئی یعنی کہ حج کا احرام جب حج کا احرام باندھنے کے بعد کوئی نفل طواف کر لے اور اس کے بعد صحیح کر لے تو اب حج کی صحیح سے فارغ ہو سکتا ہے.
کیا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو چوم سکتے ہیں؟
بالکل، چومنا سنت ہے، ہر پھیرے میں چومنا سنت ہے، لیکن یہ کہ اگر کسی کو دھکم پیل کیے بغیر یہ سعادت ملے تو کرے، ورنہ یہ کہ اشارے سے استلام کرے، کیونکہ وہ دھکم پیل کرنا، کسی کو ایزا دینا، یہ بھی تو جائز نہیں ہے نا، جبکہ ایزا دیے بغیر نہیں ہو سکتا تو پھر ایسا نہ کرے. اور وہ احرام ہے تو پھر حجر اسود پر لوگ عطر مل دیتے ہیں تو ہونٹوں پر خوشبو لگ جائے گی، یہ پورا امکان ہے. تو احرام میں اور احتیاط کرے، اگر خوشبو دیکھنے والے کہیں کہ زیادہ لگ گئی ہے دم واجب ہوگا، دیکھنے والے کہیں کم لگی ہے تو صدقہ واجب ہوگا، صدقہ فطر کی مقدار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فیس بک کے ذریعے طارق بھائی ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ مستحق زکوٰۃ کو ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ کتنی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟
وہ صاحب نصاب نہ ہو، اتنی زکوٰۃ کے صاحب نصاب نہ ہو جائے، اتنی زکوٰۃ دے. اب اگر کسی نے اکٹھی دے دی ایک ساتھ، صاحب نصاب نہیں تھا اور کئی نصابوں کی قدر دے دی، ایک کروڑ روپے دے دیے زکوٰۃ میں، وہ جب دیے اس میں بھی حقدار تھا، اب یہ کہ زکوٰۃ دینے والے کی ہو جائے گی. لیکن سمجھو کہ اس کو 5 لاکھ روپے دیے، اب تو یہ صاحب نصاب ہو گیا، بعد میں 2 دن کے بعد بولے کہ میں مزید اس کو دوں تو اب یہ نہیں دے سکے گا، کیونکہ جس کو دے رہا ابھی زکوٰۃ کا حقدار نہ رہا. اکٹھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن شاید اس کی بھی پذیرہ ہی نہیں ہے.
یعنی ایک تو ہوتا ہے مقروض، تو وہ اس کے قرضے کے اتارنے کے لیے نصاب سے زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ پھر بھی مقروض ہے تو وہ نصاب کے بعد بھی صاحب نصاب نہیں بنے گا۔ باقی اس کے علاوہ جو ہے اتنا ایک ساتھ دینا بغیر کسی ضرورت کے مکروہ ہے،
مکروہ
جی۔
اور جو جیسے 5 لاکھ کا بھی میں نے کہا تھا اس پر ہے ہی 15 لاکھ کا قرضہ، تو 5 لاکھ دینے سے بھی اس حقدار کو مزید دوسرے دن بھی دینا چاہے دے سکے گا، یا 5 لاکھ مائنس کرے تب بھی 10 لاکھ کا جو مقروض تو ہے، تب چاہے تو 1 کروڑ اٹھا کے دے دے اس کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
میرا نام محمد معین اتاری ہے، پنڈی گیب سے۔ میرا امیر السنت کی برگاہ میں یہ سوال ہے کہ حضور، دیکھا گیا ہے کہ مساجد میں فناء مسجد ہوتی ہے، تو فناء مسجد میں باہر جب صفیں بنائی جاتی ہیں تو پلر وغیرہ یا رستے کی جگہ وہاں اس جگہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو جس طرح فضان مدینہ میں یہ وائٹ پٹی باہر سین میں بنی ہے، تو یہاں پر اگر صفحے بنائے جائیں تو یہاں بھی اس وہ وائٹ پٹی کو فل کیا جائے گا یا چھوڑ دیا جائے گا؟
بیچ میں وائٹ پٹی ہے فضان میں، یہ کس جگہ پر ہے؟ عین مسجد میں،
یہ مسجد سے باہر جب نکلتے ہیں تو چونکہ دھوپ وغیرہ میں فرش پہ چلنا مشکل ہوتا ہے، تو یہ جو ماربل ہے یہ ٹھنڈا ہے، تو تو یوں مطلب اس کو ایک راستے کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے سوال یہ پوچھا کہ جب صف بنائیں گے تو کیا یہ سفید بیلٹ پہ بھی کھڑے ہوں گے؟
میں جہاں جہاں صف میں یہ آئیں گے صف تو بنانی پڑے گی نا، یہ تھوڑی ہے مطلب یہ چھوڑ کر آپ صفیں بنائیں، ہاں اس کے علاوہ کوئی ابھری ہوئی چیز تو ہے نہیں، بالکل پلین ہے، صف تو بنے گی اس پہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا نام سجاد علی اتاری ہے، اور میرا میرے لیے سنت سے یہ سوال ہے کہ اسلام میں دوستی کرنا کیسا، اسلام میں کس طریقے کے دوست بنانے چاہیے؟
دوست وہ ہو کہ جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، اور اس کی صحبت سے ہماری آخرت کا فائدہ ہو، نیکیوں میں اضافہ ہو۔ ہم اگر عبادت میں کو بھولیں، عبادت میں کوتاہی کریں بھولیں، تو ہمیں یاد دلائے، مسجد کا رخ بتائے، نمازوں کے لیے ہماری ترغیب کا سامان کرے، اور اگر ہم غفلت کی طرف جائیں تو ہمیں بیدار کرے، غفلت کی نیند سے گناہ کی طرف مائل ہوں تو اس سے ہمیں روک کے۔ تو دوست ایسا ہو، آج کل ایسی دوستیاں ہیں نہیں عام طور پہ، گناہوں بھری دوستیاں کافی ہیں، جو فرینڈ سرکل ہوتے ہیں تقریباً گناہوں بھرے دیکھے جاتے ہیں، بڑا اوڑی کر رہے ہوتے ہیں اور مذاق مسکریاں اور گالی گلوچ اور غیبتیں تومتیں خدا جانے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھنی، مل کے فلمیں دیکھیں گے، ڈرامے دیکھیں گے، ایک دوسرے کو طرح طرح کے گناہوں بھرے کلپ شیئر کریں گے، تو یہ دوست تو چھوڑنا ضروری ہے۔ وہ ویسے بھی یعنی کہ دعائے قنوت میں جو جن کو دعائے قنوت یاد ہے کو پتا ہوگا کہ دعائے قنوت میں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اس میں ہے کہ ونخلعو ونترک من یفترک، کہ میں یا اللہ تیرے نافرمان بندوں کو چھوڑتا ہوں، ترک کرتا ہوں۔ اب یہاں نماز میں تو یہ وعدہ کیا اللہ سے کہ تیرے نافرمان بندوں کو چھوڑتا ہوں، اور سلام پھرتے نافرمان بندوں کندھے پہ ہاتھ رکھا اور چل پڑے، یہ حالت تو ہے ہماری۔ اس لیے وہ اب جو معتکفین ہیں وہ بھی اگر اپنے آپ کو سنبھالنا چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی بس نیکیاں کرنی ہے گناہ نہیں کرنے، تو پھر ان کو اپنی اس پرانی گیدرنگ سے تو جان چھوڑانی ضروری ہے، ورنہ تو یہ کہ بچنا بہت مشکل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
پیارے امیر اہل سنت، کیا ہم اپنے بہن اور اپنے بھائی کے بچوں کو عیدی میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔
حقدار کو عیدی کہہ کر زکوٰۃ دینا جائز ہے، ضروری نہیں کہ ہم اس کو زکوٰۃ دی کہیں، بعض ہوتے ہیں سکے اس کو زکوٰۃ کہو تو وہ جھٹکا کھا جائیں گے، جو بھی حقدار ہو اس کو عیدی کہہ کر زکوٰۃ دیں گے زکات ہو جائے گی۔ بچے کو اگر دیں گے نا تو بچہ ایسا ہو کہ جو قبضہ کرنے کی اس میں صلاحیت ہو، اور بچے کو اس صورت میں دے سکتے ہیں کہ جب کہ اس کا والد بھی فقیر ہو، یعنی حقدار ہو زکات کا اور بچہ بھی حقدار ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. میرا نام فرحان اتاری ہے. امیر السنت آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ لوگ دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہو اور ان کے حلیے کی وجہ سے کہتے ہیں حاجی ہیں حافظ صاحب, تو سوال یہ ہے کہ کسی غیر حاجی کو حاجی کہنا کیسا؟
آج کل عرف تو اس پر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اور غیر حاجی کو حاجی, جبکہ کنفرم پتا ہے کہ حاجی تو نہیں ہے اور یہ بھی تو اس کو حاجی نہ کہا جائے, اور کنفرم پتا ہے کہ حافظ نہیں ہے تو پھر اس کو حافظ نہ کہا جائے. اور مگر پتا نہیں ہے تو بعض وقت نکل جاتا ہے منہ سے حاجی صاحب, نابینا کو بولیں گے حافظ صاحب, اب اس پہ کیا حکم لگے گا؟ جان بوجھ کر نہ کہا جائے, کنفرم پتا ہو کہ یہ حاجی یا حافظ نہیں ہے.
یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسے حج کے حوالے سے یہ ہے کہ عرفات کے میدان میں جب جائے گا تو گناہ جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے, اور جو گناہ مزدلفہ میں جب جائے گا تو جو حقوق لباس سے تعلق رکھنے والے گناہ ہیں, گناہ صغیرہ کبیرہ, یہ معاف ہو جائیں گے. اس معاف ہونے سے مراد کیا ہے؟
ہاں اس میں تو فتارج میں ہے ڈیٹیل ہے اس کی, کہ گناہ جیسے نماز کسی نے قضا کر دی وہ یہ قضا کا گناہ اس کا معاف ہوا. اب اگر اس نے تاخیر کی جو نماز قضا, تو اس کا مطلب نہیں نماز بھی معاف ہو گئی, نماز تو باقی ہے, تاخیر کرے گا تو اثر نو گناہ تازہ ہوگا. یہ اعلیٰ دن دکھا ہے باہر نے لکھا بلا عذر شرعی نماز قضا کر دینا بہت سخت گناہ ہے, اس پر فرض ہے کہ اس کی قضا پڑھے اور سچے دل سے توبہ کرے. توبہ یا حج مقبول سے گناہ تاخیر معاف ہو جائے گا, تاخیر کا گناہ معاف ہو جائے گا, نہ کہ وہ نماز روزے یہ معاف نہیں ہوں گے. اس طرح بندوں کے حقوق, کسی کو گالی دی, کسی کو چاٹا مارا, نہ کہ کسی نے ظلم کیا کسی پر, تو یہ گناہ بھی اسی صورت میں معاف ہوں گے کہ اب وہ جلدی جا کر ان کی تلافی کرے, چاہے وہیں سے اگر ممکن ہے تو وہاں سے تلافی کرے کہ اس کو فون کر دیا اور اس سے معافی مانگ دی, اس نے معاف کر دیا. تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر اس میں کچھ دینا لینا ہے تو وہ فوراً ادا کر دے, ورنہ پھر وہ گناہ تازہ ہو جائیں گے. یہ لکھا ہے فتح رضویہ میں, اس میں گناہ تاخیر معاف ہوں گے, اس میں لکھا ہے گناہ اثر نو تازہ ہوں گے. یہ معاف ہونے کا مطلب ہے, یہ حج کے تعلق سے جو اعلیٰ حضرت نے یہ وضاحت کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام عبید رضا تاری ہے, میں بلدیہ ٹاؤن سے آیا ہوں. یا سیدی آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ عرض ہے, کفے سوب یعنی کپڑے فولڈ کرنا مکروہ تحریمی ہے. عموماً نماز میں دیکھا گیا ہے کہ نماز بنیان فولڈ ہو جاتی ہے اور آگے سے آستینیں فولڈ ہو جاتی ہیں, اس میں نماز کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ جواب اجازت فرما دیجئے.
بخاری شریف میں تو لکھا ہے کہ آدھی کلائی سے اوپر فولڈ ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اب اندر میں بنیان کا بھی تھوڑا سا مڑ جاتا ہے, تھوڑا یہ آستین مڑ جاتی ہے, تو یہ مکروہ تحریمی نہیں ہے, اس میں نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. سویٹر بھی پہنتے سردیوں میں تو بھی اندر سے کچھ نہ کچھ فولڈ ہو جاتا ہے, اس کی بھی رخصت ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا بچنا جس سے مشکل ہوتا ہے, توجہ نہیں جاتی, اور ایک وہ ہوتا ہے جس کو محتاط کہتے ہیں, یعنی وہ بائی میڈ ہی ایسا ہوتا ہے, بنایا ایسا گیا ہوتا ہے. سویٹر وغیرہ عام طور پہ اس طرح کے ہوتے ہیں, تو وہ کفے سوپ کے اندر نہیں آئیں گے, کپڑا سمیٹنے کے اندر کے جس سے نماز مکروہ ہوتی ہو.
حضور میرا نام احمد رضا ہے اور میں کراچی سے ہوں. حضور میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جنت میں مسلمانوں کے ساتھ جنات بھی جائیں گے؟
جنات اصل اختلاف ہے اس میں, جنات جو ہے نا یہ جنت و دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام ہے اعراف, یہ وہاں رہیں گے, اور جو جنتی جنات ہیں وہاں رہیں گے اور جنت کی سیر کو آیا کریں گے, قیام نہیں کریں گے, سیر کریں گے وہاں, پھر واپس آ جائیں گے اپنے مقام پر. جو جہنم میں جائیں گے وہ پھر ان کا اپنا حساب ہے, جو غیر مسلم جنات ہوں گے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
عابد قریشی ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا قبر پر جو تختی لگی ہوئی ہوتی ہے تو کیا اس کو پڑھنے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے؟
قبر کی تختیاں پڑھنے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، یہ لکھا تو ہے.
کاشان بھائی ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر دل میں وسوسے آئے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟
وسوسوں کی طرف سے توجہ ہٹا دینا، یہ بھی وسوسہ وسوسے کا علاج ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے بھی وسوسہ دور ہوتا ہے، لا حول شریف پڑھنے سے بھی دور ہوتا ہے وسوسے، اور ان کا علاج ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، وہ پڑھ لیں انشاءاللہ وسوسوں کے بارے میں بہت معلومات ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس کا علاج بھی آپ کریں، اس میں اور بھی علاج لکھے ہوئے مل جائیں گے آپ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت ورلڈ وائڈ اسلام ماشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، تو کیسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے پازیٹیو سوچ سکتا ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے؟
یہ تو مسلمان کے لیے تو قرآن کریم نے صاف ارشاد فرما دیا، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں. تو یہ کہ ماشاءاللہ اسلام واقعی پھیل رہا ہے، خود دعوت اسلامی کے مبلغین کی کوششوں سے سینکڑوں ہزاروں غیر مسلم مسلمان ہو چکے ہیں الحمدللہ. تو ان کی تربیت کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو اسلام کی، ورنہ وہ خطرہ ہوتا ہے کہ پھر کہیں نہ چلے جائیں واپس جہاں سے آئے تھے. ان کی تربیت بھی ہونی چاہیے، ان کو ان کے عقائد سکھائے جائیں، ورنہ یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ پھر کفریات بک کر اللہ نہ کرے ارتداد کی آگ میں پڑ جائیں. یوں سب کو مطلب ہے نا کہ وہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا احترام کرے، احترام مسلمین، اور جو واقعی نیو مسلم ہیں ان کو ہماری زیادہ مطلب توجہ کی ضرورت ہے کہ ان کا بھی احترام کریں اور ان کو کمپنی دیں، ان کو سکھائیں اور ان کی تربیت کریں تاکہ یہ مسلمان اور پھر اچھا مسلمان ثابت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دعوت اسلامی میں تو اس کی تربیت کا بھی انتظام ہوتا ہے الحمدللہ نیو مسلمین کا.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ایک مسلمان کو اپنا یوم پیدائش کس انداز سے منانا چاہیے؟
اور منانا بھی چاہیے یا نہ منانا چاہیے؟ سوال گئی ہے حصہ بھی. تو میں تو اپنا یوم پیدائش نہیں مناتا، یہ پچھلی بار بھی میں نے کہا تھا کہ چند روز پہلے اتفاق ہے کہ 26 رمضان شام کو میری بڑی بہن کے بقول میری ولادت ہوئی، برتھ ہوئی. اب یہ کہ متکفین اور یہ ماحول ہوتا ہے رمضان کا، تو اس میں یہ دھوم دھام سے منا لیتے ہیں سائی بھائی، نیکیاں ہی کرتے ہیں اس میں بیچارے دار کیا کرتے ہیں، اور نیکیوں کے تحفے دیتے ہیں، مدنی قافلوں کے تحفے دیتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، کوئی امام سجاتے ہیں، یہ مجھے اس کا حصہ ثواب کرتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں. یوں ایک دھوم دھام ہے. اگر کسی اور دن ہی اگر ہوتا میرا برتھ ڈے تو پھر میرا بھاؤ مجھے پتہ چل جاتا کہ کتنے بناتے ہیں. یوں اگر کوئی اپنی منانا بھی چاہے تو اسی طرح منائے کہ اللہ کا شکر ادا کرے. اب اس میں شکر بھی ہے، عبرت کا بھی موقع ہے کہ میری زندگی سے، جیسے کہ ابھی میرا 75 سال پورے ہوئے پاسپورٹ کی تاریخ، اور پھر اس سے ہجری سن جو نکالی تو اس سے 75واں سال پورا ہوا، اور 76 سال غالباً شروع ہوا. میں تو مطلب اور اس میں یاد ہوئی نا مجھے کہ ابھی اس عمر میں تو ویسے ہی لوگ کم زندہ رہتے ہیں، اس سے پہلے ہی نپٹ جاتے ہیں. تو میرا تو ایک ایک لمحہ جو ہے یہ بونس میں چل رہا ہے. اب بھی میں غفلت کروں اور اپنی آخرت کو بھولوں، نیکیوں سے جی چراؤں، گناہوں میں خود کو پھنساؤں، تو میرے سا نادان کون ہوگا؟ اللہ مجھے توفیق دے بس کہ میں نیک بن جاؤں، گناہوں سے فارغ ہو جاؤں، سب توبہ کر کے اللہ پاک مجھے فارغ کر دے گناہوں سے، اور اس حال میں دنیا سے میری رخصت ہو کے میرے ذمے گناہ نہ. اللہ کی رحمت سے سب ہو سکتا ہے، وہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. آپ بھی دعا فرمائیں کہ میری موت اچھی ہو، ایمان پر ہو، عافیت کے ساتھ ہو، گناہوں سے نکلنے کے بعد ہو، اور مدینے میں ہو، اور شہادت نصیب ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں فہد اتاری حیدرآباد سے. امیر علیہ سنت آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ بولتے ہیں تو باس مقتدی جب آتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ رکوع میں چلے جاتے ہیں, تو امام صاحب حالانکہ سمیع اللہ لمن حمیدہ بول چکے ہوتے ہیں تو ایسے مقتدی کی نماز پالی یا نہیں پائی؟
اس میں ایسا ہے کہ اگر رکوع میں تکبیر تحریمہ تو پہلے الگ سے کہنی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اب یہ کہ دوسری بار اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں یہ جھکا اور امام اٹھنا شروع تو کیا لیکن اتنا اٹھا تھا کہ اب بھی ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں گے, تو ابھی رکوع کی کیفیت میں موجود ہے امام, تو اسی حالت میں یہ مقتدی جو ہے امام کے ساتھ شریک ہو گیا, جھک گیا اتنا, قلیل مشارکت لکھا ہے بہار شریف میں, تھوڑی سی شرکت رکوع کی کیفیت میں مل گئی تو اس کو رکعت مل گئی, اور اگر اتنی بھی شرکت نہیں ہوئی کہ امام اٹھ گیا ہے تو اب یہ رکوع کرے گا تو یہ رکعت اس کی گئی, ایک رکعت میں اس طرح لوگ کرتے ہوتے ہیں, یہ خیال رکھیں. سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کا یہ اعتبار نہیں کہ کتنی کہی تھی, کہ بعض اوقات ہوتے ہیں کہ وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کھڑے ہونے کے بعد کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ طریقہ غلط ہے. تو بس وہی جو میں نے عرض کیا مسئلہ وہی کتنا جھکا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں,
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.